الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم حاضرين محترم مولانا زبیر اشرف صاحب سفر پر تشریف لے گئے ہیں اس لیے آج یہاں تشریف نہیں لا سکے کچھ باتیں انشاءاللہ جو بھی اللہ رب العزت نے چاہا میں کچھ عرض کر دوں گا یہ متفرق ہوں گی بعض اوقات اصل کھانے سے پہلے کچھ متفرقات پیش کی جاتی ہیں اور کھانا اصل بعد میں آتا ہے تو اسی طرح سے بعض لوگوں کے ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ بھی اصل کھانا نہیں آتا کہ اس سے پہلے کچھ پاپڑ وغیرہ لا کے رکھ دیتے ہیں سموسے لا کے رکھ دیتے ہیں کوئی چٹنی اور اس قسم کی چیزیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی کھانا ہے بیچارہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں جب اصل کھانا آتا ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ بھی اتنے عمدہ بریانی چھوڑ کے میں نے سموسے پر اکتفا کیا تو اس لیے بریانی تو اپنی جگہ پر آئے گی لیکن کھانے سے پہلے چند چیزیں اس لیے پیش کی جاتی ہیں تاکہ جب تک اصل کھانا آئے اس وقت تک اسی پر گزارا کر لیا جائے بعض باتیں بزرگان دین کی حضرت شاہ ولی الحق رحمت اللہ علیہ جب حرم سے جب جدے سے حرم کی طرف جا رہے تھے ایک مرتبہ تو ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے اور انجینئر انوار الحق صاحب گاڑی چلا رہے تھے سخت لو کا زمانہ تھا اور گرمی کا گاڑی میں بیٹھ گئے تو کہا کہ جلدی سے اے سی آن کر دو بھائی ایئر کنڈیشن چالو کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہارا ایئر کنڈیشن ناقص ہے خراب ہے جو ٹھنڈک نہیں ہو رہی فرمایا کہ لگتا ہے کہیں کا شیشہ کھلا ہوا ہے تو دیکھا تو حضرت والا کی طرف کا شیشہ کھلا ہوا تھا اس کو بند کیا تو تھوڑی ہی دیر میں گاڑی ٹھنڈی ہو گئی اس وقت حضرت نے جو بات فرمائی وہ یہ کہ دیکھو چاروں شیشے جب اوپر چڑھ گئے تب گاڑی ٹھنڈی ہوئی اگر ایک بھی شیشہ کھلا رہ جاتا ہے تو ٹھنڈک ناقص رہتی ہے کامل نہیں ہوتی اسی طرح فرمایا کہ گاڑی کے چاروں شیشے بند ہوں گے تو ٹھنڈک ہوگی انسان کو اللہ نے پانچ شیشے عطا فرمائے یہ پانچ جو شیشے جب بند ہوں گے تو گاڑی ٹھنڈی ہوگی اور فرمایا کہ وہ پانچوں شیشے کیا ہیں قوت ذائقہ ہے قوت شامہ ہے قوت باسرہ ہے اور قوت لامسہ ہے یعنی ہاتھ سے چھونے کی قوت ناک سے سونگنے کی قوت کان سے سننے کی قوت زبان سے بولنے کی قوت اور ہاتھ سے چھونے کی قوت یہ سارے کے سارے جب اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں گے تو صحیح معنی میں تقویٰ حاصل ہوگا اگر ان میں سے ایک شیشہ بھی بند رہا یعنی کانوں سے حرام لذت ہم نے اندر اتار لی یا ناک سے حرام لذتوں کو اپنے اندر لے لیا یا زبان سے حرام لذتیں لے لی یا ہاتھ سے چھو کر حرام لذتوں کی طرف بڑھ گئے تو فرمایا تقویٰ نہیں آ سکتا اور جب تقویٰ نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ صحیح معنی میں آدمی تقویٰ جب نہیں آتا تو باقی چیزیں بھی ناقص رہتی ہیں اس لیے تقوی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی ان تمام شیشوں کو اوپر چڑھا لے تاکہ کامل درجے کا اس کو تقوی حاصل ہو جائے اسی طریقے سے فرمایا کہ آگے جب بڑھے ایک پیٹرول پمپ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ جہاں ان کی گاڑی میں پیٹرول بھرا جا رہا ہے وہیں پر ایک بڑا ٹینکر آیا، اس ٹینکر میں خود پیٹرول بھرا ہوا تھا، لیکن وہ مجبور تھا کہ اس کے انجن میں جانے کے لیے پیٹرول نہیں تھا، اس لیے وہ بھی پیٹرول پمپ پر پہنچا. تو انہوں نے فرمایا کہ لو ایک اور سبق حاصل کرو، آدمی کے اوپر اگر ہزاروں کتابیں لدی ہوئی ہوں اور عمل نہ ہو، دل کے اندر اس کو نہ اتارا ہو، تو ساری کتابیں جو لدی ہوئی ہیں وہ کسی کام کی نہیں. تو علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. دیکھو اس کے پاس پیٹرول ہے، ہزاروں گیلن پیٹرول ہے، لیکن انجن میں جانے کا راستہ نہیں ہے. اس کے لیے پیٹرول پمپ پر آیا اور انجن بھروایا تاکہ وہاں سے ٹینکی سے انجن تک پیٹرول پہنچے اور گاڑی چلے. تو باوجود اس کے کہ اپنے اوپر ہزاروں گیلن جو ہے وہ پیٹرول لگا ہوا ہے، لیکن کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ وہ پیٹرول پمپ پر آ کر جو ہے وہ ٹنکی فل نہیں کرائے گا، اور اس وقت تک گاڑی نہیں چل سکتی. اسی طریقے سے فرمایا کہ بہت کچھ حاصل ہو جائے، علم بھی پڑھ لیا، سب کچھ حاصل کیا، لیکن اہل اللہ کے پاس نہیں پہنچا، اپنے قلب کا تزکیہ نہیں کرایا، تو یہ ساری کتابیں بس لدی رہ جائیں گی. ان کا فائدہ تب حاصل ہوگا جب اہل اللہ کی صحبت میں جا کر ان کی خدمت میں رہے اور فائدہ حاصل کرے. تو یہ ضروری چیزیں ہیں، اور بلا شبہ بزرگان دین نے اس کو ایسے ہی بیان نہیں کر دیا. حضرت شیر احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب تھانہ بھون پہنچے ایک مرتبہ، تو وہاں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا. پتہ چلا کہ حضرت یہاں ہوتے ہیں تو چلو ملاقات بھی کریں. اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے، پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی کس طبیعت کا ہے، کس مزاج کا ہے، اس کی فطرت کیسی ہے، بات قبول کرنے کا اس میں مادہ ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ فطرت سلیم رکھتے ہیں. پوچھا کہ کسی سے تعلق بھی ہے، کسی سے بیعت بھی ہو؟ فرمایا کہ نہیں. تو کہا کہ اچھا ہم سے ہو جاؤ. فرمایا کہ ایک شرط پر، کہ آپ مجھے ذکر و شغل کا کچھ نہیں کہیں گے. فرمایا ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ تم ذکر میں اور شغل میں یہ مصروف رہنا، ہم نے تو بیعت ہونے کو کہا. تو بہرحال بیعت ہو گئے. حضرت نے نہ ان کے لیے ذکر کا فرمایا نہ کسی اور چیز کا، سمجھتے تھے کہ یہ فطرت سلیم رکھتے ہیں، انشاءاللہ خود بخود چل پڑے گی. صرف تعلق اور کنیکشن کی بات ہے، وہ جڑ جائے تو باقی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب جب رات ہوئی، دیکھا کہ لوگ 2-3 بجے اٹھے، وضو کیا، نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، تو اچھا نہیں لگا خود کو کہ میں سویا رہوں پڑا رہوں. خود بھی اٹھے، وضو کیا اور تہجد پڑھ لی، کچھ ذکر و اذکار بھی کر لیا. اور پھر اس کے بعد دوسرے دن آیا تو تب بھی ایسا ہی ہوا، اور تیسرے دن خود بخود اپنے ذوق و شوق سے اٹھ گئے. اور پھر تقریباً 40 دن وہاں رہے، لیکن 3 دن کا چونکہ حضرت سے کہا تھا، اس لیے 3 دن کے بعد حضرت کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت آپ نے تو سب بھی کچھ کرا دیا. فرمایا کہ ہم نے کچھ نہیں کرایا، نہ ہم نے آپ سے کہا، آپ جا سکتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، اب تو نہیں جاؤں گا. تو 40 دن وہاں رہے، اور پھر حضرت نے اجازت بھی دی، اور پھر وہاں سے رک سکتے، اجازت بیعت بھی دی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق انسان رنگ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچوں کو 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھنے پر مارو، تاکہ وہ سمجھیں کہ بھی ہم غلط عمل کر رہے ہیں، نماز کی طرف آئے. حالانکہ یہ مار کر نماز پڑھانا یہ کوئی مطلوب نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اور ان کو ماحول میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے وہ مسجد میں آنا شروع کریں. اس لیے فرمایا 7 سال. اب 7 سال کا بچہ ہوتا کتنا بڑا ہے، لیکن 7 سال کے بچے کو کہا کہ نماز پڑھاؤ، اپنے ساتھ لے جاؤ، سوجھ بوجھ اس میں ہونی چاہیے. تاکہ مسجد کو گندی نہ کرے، مسجد کے آداب کا خیال رکھے. تو ایسے بچے کو لا سکتے ہیں جس میں سوجھ بوجھ ہو، شعور ہو، اور مسجد کو وہ گندا نہیں کرتا، پیشاب پخانا نہیں کرتا. تو ایسے بچے کو مسجد میں لانا چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ اس کی تربیت ہو. تو یقیناً ابتدائی زمانہ وہ ریاکاری کا زمانہ ہوتا ہے، فوراً وہ عبادت نہیں ہوتی لیکن ابتدان ریائی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے اور پھر وہی عادت عبادت بن جاتی ہے. تو یہاں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو جو میں واقعہ سنا ہے اس میں بھی ابتدان ریائی تھی کہ لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اچھا نہیں لگا، خود بھی نماز پڑھ لی، لیکن آہستہ آہستہ پھر یہی عبادت بن گئی کہ ہم ذوق و شوق سے اپنی پڑھنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنی شروع کر دی. اسی طریقے سے بچے جو ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں تو ابتدان تو ریاکاری ہی ہوتی ہے، اور باپ کا یا استاد کا ڈر اور خوف ہوتا ہے جو ان سے نماز پڑھواتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ان کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے. اور پھر جب انسان کو شعور آتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں عادتاً یہ کام کرتا ہوں تو عبادتاً کیوں نہ کروں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیوں نہ کروں، لہذا پھر وہ عبادت بن جاتی. اس لیے ابتدان ماحول میں شروع سے لایا جاتا ہے، ماحول انسان سے سب کچھ کرا دیتا ہے، اگر ماحول نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو اسلامی سانچے میں ڈالیں. اگر ہم نے اپنے ماحول کو اسلامی سانچے میں نہ ڈالا تو پھر کچھ بھی آدمی نہیں کر سکتا. اس لیے بہت ضروری چیز ہے کہ اس کا ہم اہتمام کریں. اسی طریقے سے بعض لوگوں میں بدگمانی کا مرض بڑا ہوتا ہے، لوگوں کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں، تو اس سے بھی منع فرمایا. اور حدیث میں فرمایا کہ ظلم بالمومنین خیرا، اہل ایمان کے ساتھ تم اچھا گمان رکھو، برا گمان نہ رکھو، بدگمانی نہ کرو. بلکہ فرمایا کہ اگر کسی کے بارے میں 99 دلیلیں بدگمانی کی طرف جاتی ہوں اور ایک دلیل اچھے گمان کی طرف جاتی ہو تو تم اچھا گمان اختیار کرو، ان 99 دلیلوں کو ٹکرا دو. اور ساتھ میں فرمایا کہ دیکھو شیطان ہمیشہ بدگمانی پیدا کرتا ہے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت اعتکاف میں تھے اور آپ کی اہلیہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی مسجد میں، اور جب واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے، آپ نے دیکھا کہ دو صحابی سامنے سے آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو کہا کہ رک جاؤ، اور پھر ان سے کہا کہ یہ میری اہلیہ میری بیوی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں؟ فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح سرایت کیے ہوئے وہ دل میں تمہارے ڈال سکتا ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی. اس لیے اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر بھی آدمی نہ لے جائے جہاں سے بدگمانی کا راستہ کھلتا ہو، اور اگر ہو تو پھر وضاحت کر دے تاکہ دوسرا مسلمان گناہگار نہ ہو. پھر ایک بات مزید فرمائی کہ دیکھو ہر بڑا آدمی اپنے دروازے پہ کتا بھی پالتا ہے تاکہ اس کے گھر میں چور ڈاکو یا انجانا آدمی داخل نہ ہو سکے. اور ہمارے حضرت والا تو اس کو فرماتے ہیں کہ بھئی بنگلہ کارنر کا اور کتا فارنر کا، کارنر کے کتے پر فارنر کتا ہوتا ہے، غیر ملکی کتا لا کے کھڑا کرتے ہیں، اور بعض کتوں کے ڈیل ڈول ایسے ہوتے ہیں اور آواز بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ زور سے بھونکے تو آنے والے کا پیشاب کھڑا ہو جائے. تو فرمایا کہ بھائی اللہ رب العزت کی ذات تو سب سے بڑی ہے، لہذا اللہ نے کتا بھی ایسا رکھا ہے اور وہ شیطان. آدمی جب کسی کے گھر پہ جاتا ہے اور کتا بھونک رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مالک کے مکان اگر آ جائے، ارے بھائی اس کو چپ کراؤ تو میں آ گیا ہوں، کچھ تو اس سے ڈر لگ رہا ہے. تو وہ کچھ الفاظ کہتا ہے جو کتا سمجھتا ہے، تو دم ہلاتا ہوا بیٹھ جاتا ہے قدموں میں اس کے مالک کے، یہ دور چلا جاتا ہے تاکہ مالک اور اس کے درمیان حائل نہ ہوں. فرمائے شیطان بھی بڑا کتا ہے اور راندہ درگاہ ہے، اس لیے جب تم چاہو کہ اس کتے سے یہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے، کسی کے لیے بدگمانی پیدا کرے، تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دو، اللہ سے درخواست کر دو کہ یا اللہ کتا بھونک رہا ہے، بس ویسا ڈال رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کلام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. اور بڑی عجیب بات فرمائی ہمارے بزرگوں نے، ایک بزرگ نے یہ بات لکھی کہ شیطان نے کسی سے کہا، کسی مولانا سے، کہ یہ بتائیے کیا میری بھی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی؟ تو کہا کہ تو راندہ درگاہ ہے، مردود ہے، تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ میں تو قرآن مجید سے ثابت کر سکتا ہوں کہ میری بخشش بھی ہو سکتی ہے. فرمایا کس آیت سے ثابت کرے گا؟ کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ورحمتی وسیعت کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے. تو میں بھی اگرچہ ناچیز ہوں لیکن چیز تو ہوں کچھ نہ کچھ. تو جب اللہ کے ہر چیز پر وسعت رحمت وسیع ہے تو اس چیز میں بھی تو داخل ہوں. تو جب ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے تو مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو جائے گی. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا غالباً یہ واقعہ ہے. تو انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ تم شیطان سے بحث مت کرو، کیونکہ اگر شیطان سے بحث کر سکتا کوئی، یا اللہ رب العزت چاہتے کہ تم اس سے بحث کرو، تو اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ پڑھنے کا ہمیں حکم نہ دیتے، بلکہ یہ کہتے کہ تم سب اس سے لپٹ جاؤ اور نیچے لٹا کے اس کے اوپر چڑھ جاؤ، اس کا مقابلہ کرو، اس سے بحث کرو، اسے دلائل دو. لیکن ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں دیا، بلکہ کہا کہ ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تو اللہ رب العزت اس سے نمٹ لیں گے. بس حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس کا جواب نہیں دیا، لیکن ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا جواب ڈالا. دیکھیے کتنی تواضع والا راستہ اختیار کیا. فرمایا کہ ان کی برکت سے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور جواب یہ دیا کہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کو کوئی شخص 100 درے مارنے پر قادر ہو، 100 جوتے مارنے پر قادر ہو، لیکن 50-55 مار کر ہی چھوڑ دے کہ جاؤ باقی چھوڑ دیے، تو یہ بھی تو رحمت ہوگی کہ نہیں؟ تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کریں گے، یہ جہنم ہی ہے، لیکن جتنا عذاب اس کو دیں گے اس سے بھی زیادہ کی قدرت اللہ میں ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے. لیکن اللہ رب العزت جتنا عذاب دیں گے بس اتنا ہی دیں گے، حالانکہ اس سے زیادہ کی بھی قدرت ہے، تو یہ بھی تو رحمت میں داخل ہے. تو اس لیے وہ جو آیت تھی برحمت وسیعت کل شیء، یہ اپنی جگہ پر درست ہو گئی کہ اللہ کی یہ بھی رحمت ہے کہ جتنا عذاب دے سکتے تھے اس سے کم دیا، ورنہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ قدرت تھی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ ان وساوس کی طرف دھیان نہ دے، بلکہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی، صحابہ کرام کے دل میں وسوسے آئے، اور آپ سے صحابہ کرام نے عرض بھی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وساوس دل میں آتے ہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ان وسوسوں کا آنا تمہیں اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ کہا کہ بہت برا لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اندر چلے جائیں اور یہ وسوسے نہ پیدا ہو. فرمایا کہ بس یہی ایمان کی علامت ہے، ورنہ کافروں کو بھی وسوسے آتے ہیں، انہیں کبھی برا نہیں لگتا، کفار کو بھی وسوسے آتے ہیں شیطانی، لیکن انہیں کبھی برا نہیں لگتا، اور کبھی وہ اس پر شرمندہ نہیں ہوتے، اور کبھی کسی سے اصلاح نہیں چاہتے کہ صاحب مجھے وسوسے آ رہے ہیں میں کیا کروں. تمہارے دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اور یہ معلوم کرتے ہو کہ ان وسوسوں کا آنا کیسا ہے، تو یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے. اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اگر کسی روڈ پر، کسی سڑک پر کوئی شہزادہ جا رہا ہو اور اسی روڈ پر کوئی کتا بھی دوڑ رہا ہو، اس کے ساتھ ایک گدھا بھی دوڑ رہا ہو، تو شہزادے کے راستے میں وہ مضر نہیں ہے، راستہ تینوں طے کر رہے ہیں، شہزادہ بھی طے کر رہا ہے، کتا بھی طے کر رہا ہے، گدھا بھی طے کر رہا ہے، ان کا دوڑنا اس کے دوڑنے میں مانے نہیں. اسی طریقے سے شیطان کا وسوسہ دل میں ڈالنا یہ اللہ تک پہنچنے میں مانے نہیں. ہمارے حضرت والا نے اس پر فرمایا کہ دیکھو ہر آدمی کے دل میں ہر آدمی کے پیٹ میں گندگی ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک وہ گندگی خارج نہ ہو آدمی بے وضو نہیں ہوتا. یا اسی طریقے سے پیٹ میں ہوا گھومتی رہتی ہے لیکن محض گھومنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا خروج نہ ہو. اسی طریقے سے یہ وساوس جو دل میں آتے ہیں ان وساوس کا دل میں آنا یہ وضو یہ حارج نہیں ہے, مانے نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے جب تک کہ خدا نہ کرے کوئی کلمہ کفر انسان نہ کہے. ایک صاحب نے سوال کیا کسی بزرگ سے کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص جا رہا ہے راستے میں اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کلمہ تو اس نے نہیں پڑھا تو مسلمان مرے گا یا کافر؟ فرمایا کہ اچھا ہی بتاؤ کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں تو کیا سب کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں کلمہ طیبہ کا ورد تو نہیں کر رہے. فرمایا ایسی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے مر جائے کوئی تو؟ فرمایا اسی طریقے سے جب کوئی مومن صاحب ایمان ہے اچانک اس کی موت آ جاتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی اور صورت پیدا ہو جاتی ہے, چاہے زبان سے اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا لیکن کیونکہ دل میں کلمہ موجود ہے اور کوئی کلمہ کفر بھی اس نے ادا نہیں کیا تو انشاءاللہ وہ مومن ہی ہوگا. اس کے بارے میں کچھ اور گمان رکھنا یہ درست نہیں, کیونکہ ہے تو مومن. اب اچانک موت آ گئی وہ اس کے اختیار میں نہیں اور کوئی کلمہ کفر بھی اس نے ایسا نہیں کہا زبان سے تو انشاءاللہ ایمانی پر اس کا خاتمہ ہوگا. لیکن خدا نہ کرے اگر کسی نے کوئی کلمہ کفر ادا کیا ایسا اور پھر اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ایک الگ بات, وہ کفر پر خاتمہ ہوا. تو بہرحال بزرگوں کی باتیں اس لیے میں نقل کی کہ ہیں تو چھوٹی سی باتیں لیکن اس سے انسان کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں اور عقدے جو ہے وہ باہ ہو جاتے ہیں. مجلسوں میں انسان جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں تو وہاں جا کر کچھ سیکھنے کی کوشش کرے. جانے والے تو بعض اوقات بہت جاتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے احوال کی اصلاح نہیں کرتے, اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے, اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ تو فلاں شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کے باوجود اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو وہ ان سے ہی بدگمان ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ بہت غلط ہے. تو ہم اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے اپنے کسی بزرگ کو بدنام نہ کریں, اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. بعض اوقات بعض باتیں ایسی صادر ہوتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ بھئی یہ اصلاح کس چیز کی کرا رہا ہے اور بزرگوں کی صحبت میں جاتا کس لیے. ہمارے بزرگوں نے تو الحمدللہ اس طرح رہنمائی کی ہے ہماری کہ جب تم آ رہے ہو اپنی اصلاح کی فکر کرو, کیونکہ عزم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اگر آدمی عزم نہ کرے, ارادہ نہ کرے تو لاکھ ایک سال سو سال بھی آتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم نے اصلاحی کی فکر نہیں کی. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ آتے جاتے تو ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے معاملات جب وہ معاملات کرتے ہیں تو بالکل بزرگوں سے ہٹ کر ان کے معاملات ہوتے ہیں, اور جب ایسی صورت سامنے آتی ہے تو بعض لوگ پھر بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کا بدگمان ہونا بظاہر درست معلوم ہوتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے یہ کہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ کوئی بزرگ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بدنامی ہو اور دوسرے کی اصلاح نہ ہو. ہر آدمی جو بھی بیان کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بیان کو سن کر لوگ عمل کریں. لیکن اگر کوئی آدمی دونوں کانوں سے سن کر اس کو نکال دے, ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے اور اس پر عمل ہی نہ کرے تو اس میں ان کا کیا قصور؟ اس لیے کسی اللہ والے سے آدمی بدگمان نہ ہو بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صحبت میں جا رہا ہے تب یہ حال ہے اس کا. خدا نہ کرے اگر نہ جا رہا ہو تو پتہ نہیں کتنا خراب ہوتا. یہ تو جانے کے بعد اس کی کچھ نہ کچھ اصلاح ہو گئی ہے یقیناً, اگر یہ بھی جا نہ رہا ہوتا تو نہ جانے اس کے فتنے کتنے زیادہ ہوتے. تو اس لیے اچھا گمان رکھے, برا گمان نہ کرے. اور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے شاہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اچھا جب گمان کرو گے تو انشاءاللہ اس گمان پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے, کیونکہ حدیث نے فرمایا کہ ظلم بالمؤمنین خیر, اہل ایمان کے ساتھ تم گمان اچھا رکھو تو اس اچھا گمان پر یقیناً ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اور اگر آدمی بدگمانی کرتا ہے تو یقیناً اس بدگمانی کی وجہ سے اپنی گردن کو پھنسا رہا ہے. تو فرمایا بہت ہی بیوقوف آدمی ہے جو اپنی گردن کو پھنسنے کے لیے پیش کرے, اچھا گمان کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے بدگمانی سے آدمی کو بچنا چاہیے. یہ بات تو ہمارے بزرگوں نے فرمائی کہ اگر تمہارا کسی بزرگ کے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے یا یہ کہ تمہیں ان سے مناسبت نہیں ہے تو تم کوئی اور دروازہ دیکھ لو, لیکن بلا وجہ ان سے بدگمانی نہ کرو، ان کے بارے میں بلا وجہ کوئی ایسی بات نہ کہو جو بے ادبی کی طرف منتج ہوتی ہو، کیونکہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب، ادب سے سب کچھ ملتا ہے، الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے، تو بے ادبی بڑی بری چیز ہے۔ بعض لوگ بظاہر انہیں علم بھی سب کچھ ہوتا ہے لیکن بے ادب بہت ہوتا ہے، نتیجتا انہیں فیض نہیں پہنچتا اور اس کی وجہ سے وہ بے فیض ہی رہتے ہیں، انہیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو شری آدمی ادب کا راستہ اختیار کرے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو باتیں سکھلائی ہیں اس میں یہی ہے کہ اگر کسی شخص سے آپ کا اختلاف بھی ہے تو وہ اختلاف بھی ایک دائرے میں رہے، اس طور پر نہ ہو کہ دوسرے کو ہم گالیاں بکنا شروع کر دیں یا زبان سے ہم کو ایسی بات کہیں جو بری بات ہو۔ بعض لوگان دین کے بارے میں آتا ہے، ایک بزرگ سے ان کا معاملہ یہی تھا کہ اپنے علاقے کے جتنے بھی علماء تھے، چاہے ان کے مسلک والے ہوں یا مسلک والے نہ ہوں، لیکن سب کے ساتھ معاملہ ان کا یہ تھا کہ اگر کسی کے یہاں موت ہو جاتی تو تشریف لے جاتے، کوئی بیمار ہو جاتا تو عیادت کے لیے چلے جاتے، اور جہاں تک اپنے دین کا معاملہ اس کی حفاظت کرتے، اپنے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رہتے، لیکن کوئی ایسا موقع آتا تو حسن سلوک میں کبھی نہ کرتے۔ تو معاملہ یہ پیش آیا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ دو ایسے فریق جو بالکل ایک دوسرے کے مخالف تھے اور دونوں کی زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل تھیں، آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا، عدالتوں میں چلا گیا معاملہ، تو سب نے متفقہ طور پر انہی عالم کو کہا کہ یہ ہمارے سالس ہیں، جو فیصلہ کر دیں گے ہم اس کے مطابق عمل کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اچھی طریقے سے معاملے کا جائزہ لیا اور اس کے بعد حد بندی کر دی کہ بھئی یہ اس کی زمین ہے، یہ اس کی زمین ہے۔ آج تک بہاول نگر میں اسی طریقے سے وہ زمین قائم ہے اور ان کے درمیان جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو آدمی ایسا عمل اختیار کرے کہ دوسرے بھی اس سے معاملہ کرانے کے لیے تیار رہے کہ بھئی یہ آدمی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ تو راستہ ایسا اختیار کرے آدمی، دوسرے کو مشتعل نہ کرے، دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئے۔ اسی طریقے سے حضرت قاری طی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں 2000 طلبہ، اس زمانے میں جب حضرت نے یہ بات فرمائی، 2000 طلبہ ہوں گے، بعد میں اس سے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن فرمایا کہ 2000 طلبہ ہیں، اس کے باوجود جب اذان ہوتی ہے تو سب کے سب طلبہ مسجد کا رخ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کا ماحول یہ ہے، کوئی شخص کمروں میں نہیں رہتا۔ تو بات یہ چلی تھی کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو ان کا چونکہ ماحول یہ تھا اس لیے کوئی شخص کمرے میں رہے یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں جو دھوبی ہیں، دھوبی گھاٹ پر جب کپڑے دھلتے ہیں تو جب وہ کپڑے جو ہے وہ مارتے ہیں تو الا اللہ ساتھ میں کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں کوئی کہتا نہیں، کوئی ترغیب نہیں ہے کہ تم ذکر کرو، لیکن چونکہ ماحول کا اثر ہے کہ وہاں کا ماحول جب یہ ہے، ذکر و اذکار ہیں، ذکر و فکر ہیں، اس لیے وہاں کے جو دھوبی ہیں ان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ جب وہ کپڑے جو ہے پٹکتے ہیں پتھر پر تو الا اللہ کی آواز نکالتے ہیں۔ تو یہ صرف ماحول کا اثر ہوتا ہے، آدمی جیسے ماحول میں جاتا ہے اس کے مطابق جو ہے رنگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ماحول کو جب تک ہم اسلامی نہیں بنائیں گے اس وقت تک دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے ماحول کو اگر ہم اسلامی نہیں بنائیں گے تو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیے۔ آج علم کی کمی نہیں ہے، علم تو ہمارے پاس بے انتہا ہے، اور ہمارے پاس جب سے کمپیوٹر آیا ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو پورے پورے کتب خانے ہمارے دسترس میں، بٹن دبائیں اور جس لائبریری کا چاہے مطالعہ کر لیں، قرآن مجید کی سب ساری تفاسیر ایک جگہ، ساری احادیث ایک جگہ، اور بزرگان دین کی تقاریر اور ان کے بیانات، یہ سب آپ کو مل جائیں گے۔ تو علم کی کمی نہیں، لیکن ماحول اسلامی نہیں، غیر اسلامی ماحول، اس غیر اسلامی ماحول کی وجہ سے عمل نہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم آج جو کچھ بھی عملی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ اسلامی نہیں. اگر ماحول اسلامی ہو جائے پھر کسی اسکو کے لیے ممکن نہیں رہتا. بعض لوگوں کو دیکھا کہ آخر ڈر و خوف کی وجہ سے بعض اوقات بعض گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ گناہ کریں گے تو فلاں ہمیں مار نہ دے. اس قسم کے اثرات جب ماحول ہوتا ہے تو پھر سب سیدھے ہو جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس قسم کے ماحول کو جو ہے کے محتاج ہوں کہ پہلے ہمیں کو خوف دلائے تب ہم نیکیوں پر آئیں, ہمیں اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے روشنی حاصل کرنی چاہیے. اور وہ یہی کہ ہم اپنے ماحول کو اسلامی بنائیں, اپنے بچوں کی تربیت کریں, اپنے گھر والوں کی تربیت کریں, اپنے عزیز رشتہ داروں کی تربیت کریں اور ان کو دین پر لائیں. اور جب ہمارے گھر میں ماحول اسلامی ہوگا تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. ہم بھی نماز کو جا رہے ہیں, بچے بھی نماز کو جا رہے ہیں, گھر والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں, تو پھر کوئی آدمی اس وقت میں کوئی اور کام نہیں کرے گا کیونکہ ماحول سب کا یہ ہو گیا بھائی نماز پڑھنی اس وقت. اپنا ماحول جب درست ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں, لیکن اگر ماحول اسلامی نہیں تو پھر ساری پریشانیاں اس وقت کھڑی ہوتی ہیں. اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ماحول کو اسلامی بنائے. اور جتنی بھی غیر اسلامی چیزیں ہیں ہمارے ماحول میں اس کو دور کرنے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین کے جو اقوال موجود ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے یا بیان کیے جاتے ہیں ان کا بھی حاصل یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی باتیں سن کر اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں جو اللہ رب العزت نے ان میں وہ جذبہ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اخلاص نیت بھی عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما آتيت. تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کو قرضوں کو عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما. اللہم ولی امورنا خیارنا, اللهم ولي امورنا خيارنا, اللهم ولي امورنا خيارنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما, پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ جو اس وقت ماحول ہے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماحول کو بہتر فرما دیجئے, اسلامی ماحول ہے اللہ پیدا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی بچوں کو بھی دین پر چلنا ان سب کے لیے آسان فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.